نہ زاہد نہ پارسا ہوں امتی تمہارا گنہگار یا رسول ہوں امتی تمہارا گنہگار یا رسول اب آ پڑا ہوں آپ کے دربار یا رسول کر کے نثار آپ پر گھر بار یا رسول دونوں جہاں میں مجھ کو وسیلہ ہے آپ کا وسیلہ ہے آپ کا کیا غم ہے گر چہوں میں بہت خوار یا رسول کیا غم ہے گر چہوں میں بہت خوار یا رسول اب آ پڑا ہوں آپ کے دربار یا رسول کر کے نثار آپ پر گھر بار یا رسول ذات آپ کی تو رحمت و شفقت ہے سر بسر ذات آپ کی شفقت ہے سر بسر میں گرچہ ہوں تمام خطاوار یا رسول میں گرچہ ہوں تمام خطاوار یا رسول اب آ پڑا ہوں آپ کے دربار یا رسول کر کے نثار آپ پر گھر بار یا رسول کیا ڈر ہے اس کو لشکر اسیاں جرم سے کیا ڈر ہے اس کو لشکر اسیاں جرم سے تم سا شفیع ہو جس کا مددگار یا رسول تم سا شفیع ہو جس کا مددگار یا رسول تم سا شفیع ہو جس کا مددگار یا رسول اب آ پڑا ہوں آپ کے دربار یا رسول کر کے نثار آپ پر گھر بار یا رسول ہو آستانہ آپ کا امداد کی جبی امداد کی جبی اس سے زیادہ کچھ نہیں درکار یا رسول اس سے زیادہ کچھ نہیں درکار یا رسول اس سے زیادہ کچھ نہیں درکار یا رسول اب آ پڑا ہوں آپ کے دربار یا رسول
عزیز سامعین ابھی آپ ریڈیو تہران سے پروگرام نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے اور آئیے اب اگلے مرحلے میں سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروکے۔
یادوں کے جھروکے۔
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں۔ گلشن نقوی کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 15 دی، 3 رجب اور 4 جنوری کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ تین رجب سن 254 ہجری قمری کو فرزند رسول حضرت امام علی نقی علیہ السلام کی شہادت ہوئی۔ آپ کی ولادت سن 212 ہجری قمری میں مدینے کے قریب ایک مقام پر ہوئی۔ آپ نے اپنے والد بزرگوار حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کی شہادت کے بعد اسلامی معاشرے کی امامت اور رہبری کی ذمہ داری سنبھالی۔ آپ کا ایک معروف لقب ہادی یعنی ہدایت کرنے والا ہے۔ حضرت امام علی نقی علیہ السلام مختلف سماجی، سیاسی اور اعتقادی مسائل پر بحث و مباحثے کے لیے متعدد نشستوں میں لوگوں کے سوالات کے جوابات دیا کرتے تھے۔ علم و ادب کی عظیم شخصیات آپ کے علم کے بحر بیکراں سے سیراب ہوتی تھیں۔ آپ نے ہمیشہ ضرورت مند اور پریشان حال لوگوں کی حاجت روائی کی۔ آپ کے در سے کبھی کوئی نا امید نہیں گیا۔ ایک طرف آپ کا انتہائی وسیع علم اور دوسری طرف لوگوں میں آپ کی محبوبیت اور مقبولیت نے عباسی حکمرانوں کے دلوں میں بغض و حسد کی آگ بھڑکا دی اور آخر کار ایک سازش کے ذریعے آپ کو شہید کروا دیا۔ پندرہ دی سن 1373 ہجری شمسی کو اسلامی جمہوریہ ایران کے اس وقت کے فضائیہ کے سربراہ میجر جنرل منصور ستاری ایک فضائی حادثے میں شہید ہو گئے۔ وہ سن 1327 ہجری شمسی میں تہران کے ایک نزدیکی علاقے میں پیدا ہوئے اور ہائی اسکول کی تعلیم کے بعد کیڈٹ کالج میں انہوں نے داخلہ لیا۔ انہوں نے کیڈٹ کالج کے بعد یونیورسٹی میں اپنی تعلیم کا سلسلہ جاری رکھا، لیکن 1980 میں عراق کی طرف سے ایران پر جنگ مسلط کرنے کے بعد وہ اپنے ملک کا دفاع کرنے کے لیے فوج میں واپس آ گئے۔ منصور ستاری نے جنگ کے دوران ایران کی فضائی حدود کے تحفظ کے لیے اپنی لیاقت و شجاعت کا بھرپور مظاہرہ کیا اور اسی وجہ سے ان کو 1365 ہجری شمسی میں اسلامی جمہوریہ ایران کی فضائیہ کا سربراہ بنا دیا گیا۔ بہرحال منصور ستاری فضائیہ کے کچھ دیگر افسروں کے ساتھ ایک مشن سے واپس آ رہے تھے کہ تکنیکی خرابی کی وجہ سے ان کا طیارہ حادثے کا شکار ہو گیا اور منصور ستاری اور ان کے ساتھی اس حادثے میں شہید ہو گئے۔ تین رجب سن 469 ہجری قمری کو ابو الحسن طاہر ابن احمد مصری کا انتقال ہوا۔ ان کا شمار 5ویں صدی ہجری قمری کے معروف ادیبوں میں ہوتا ہے۔ وہ شروع میں تاجر تھے، لیکن بعد میں علم کے حصول کے شوق میں عراق چلے گئے اور تعلیم مکمل کرنے کے بعد واپس مصر آ گئے۔ مصر آ کر وہاں علمی، ثقافتی اور دیگر ادبی سرگرمیوں میں مصروف ہو گئے۔ کچھ عرصے کے بعد انہوں نے گوشہ نشینی اختیار کر لی اور اسی حالت میں ان کا انتقال ہو گیا۔ چار جنوری سن 1931 عیسوی کو برے صغیر کی تحریک آزادی کے ایک معروف رہنما مولانا محمد علی جوہر کا انتقال ہوا۔ وہ 10 دسمبر سن 1878 عیسوی کو پیدا ہوئے تھے۔ انہوں نے ریاست رامپور میں چیف ایجوکیشن آفیسر کی حیثیت سے ملازمت کا آغاز کیا، لیکن بہت جلد وہ اس ریاستی ملازمت سے استعفیٰ دے کر میدان صحافت میں داخل ہو گئے اور اپنا پہلا رسالہ گپ کے نام سے جاری کیا۔ پھر کچھ عرصے بعد انگریزی اخبار کامریڈ جاری کیا، جس کے باعث ان کی شہرت ہندوستان بھر میں ہونے لگی۔ 1930 میں مولانا محمد علی جوہر گول میز کانفرنس میں شرکت کے لیے لندن گئے، جہاں انہوں نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ میں ایک غلام ملک میں واپس نہیں جاؤں گا، میں ایک غیر ملک میں، بشرطے کہ وہ ایک آزاد ملک ہو، مرنے کو ترجیح دوں گا۔ اگر آپ ہندوستان کو آزادی نہیں دیں گے تو مجھے یہاں قبر کی جگہ دینی پڑے گی۔ اس خطاب کے بعد ان کی طبیعت بہت خراب ہو گئی اور لندن ہی میں 4 جنوری 1931 کو ان کا انتقال ہو گیا. انہیں بیت المقدس میں سپرد خاک کیا گیا. چار جنوری سن 1948 عیسوی کو میانمار نے برطانیہ سے آزادی حاصل کی. یہ ملک کئی برس تک برطانیہ کے زیر تسلط رہا، لیکن برطانوی فوجیوں کے ساتھ اس ملک کی عوامی فوج کی 2 بڑی جنگوں کے نتیجے میں میانمار ہندوستان سے ملحق ہو گیا، جو اس وقت برطانیہ کی 9 آبادیات میں سے تھا. یہ ملک 1937 میں ہندوستان سے بھی جدا ہو گیا اور کسی حد تک آزادی حاصل کر لی. اس کے بعد عوامی شورشوں اور تحریکوں میں شدت آ گئی، یہاں تک کہ دوسری جنگ عظیم کے دوران میانمار جاپان کے قبضے میں چلا گیا، اور جنگ میں اتحادیوں کی شکست کے بعد جاپانیوں نے بھی اس ملک کو چھوڑ دیا. بالآخر 1948 میں میانمار نے اپنی آزادی کا اعلان کر دیا. چین، ہندوستان، بنگلہ دیش، تھائی لینڈ اور لاؤس کے ساتھ اس کی سرحدیں ملتی ہیں. چار جنوری سن 1966 عیسوی کو ہندوستان اور پاکستان کے درمیان جنگ بندی کے لیے معاہدہ تاشقند عمل میں آیا. یہ امن معاہدہ سابق سوویت یونین کی ثالثی میں پاکستان کے صدر اور ہندوستان کے وزیراعظم کے درمیان انجام پایا. اس کے نتیجے میں دونوں ممالک کے درمیان 3 ہفتے کی جنگ اختتام پذیر ہوئی. چار جنوری سن 2011 عیسوی کو تیونس کا ایک محنت کش محمد بو عزیزی بن عروس میں تیونسی حکومت کے ظلم و ستم کے خلاف احتجاج میں خود سوزی کرنے کے 18 دن کے بعد انتقال کر گیا. بو عزیزی کی خود سوزی اور موت سے تیونس کے ڈکٹیٹر زین العابدین بن علی کی حکومت کے ظلم و ستم اور بدعنوانیوں کے خلاف تیونس کے عوام میں جو لاوا پک رہا تھا وہ پھٹ پڑا. بو عزیزی کی موت نہ صرف تیونس کے عوام کی ناراضگی کی آگ بھڑکنے کا سبب بنی، بلکہ عرب اور شمالی افریقہ کے ممالک کے استبدادی نظاموں کو بھی اس نے اپنی لپیٹ میں لے لیا. تیونس کے ڈکٹیٹر زین العابدین بن علی کے بعد مصر کے حسنی مبارک دوسرے ڈکٹیٹر تھے جن کو معزول کیا گیا. چار جنوری سن 1573 عیسوی کو عیسائیوں کے مذہبی پیشوا پوپ گریگوری ہفتم کی تجویز پر ایک کانفرنس منعقد کی گئی. اس کانفرنس میں دنیا کے عیسائی ممالک کے مذہبی پیشواؤں نے شرکت کی، اور یہ فیصلہ کیا گیا کہ عیسائی مذہبی پیشواؤں کے تعین کے سلسلے میں عیسائی ممالک کے بادشاہوں کا اختیار ختم کر دیا جائے. یہ فیصلہ یورپ کے بادشاہوں اور عیسائی مذہبی پیشواؤں کے درمیان طویل اور خونریز جنگوں کا باعث بنا. چار جنوری سن 1941 عیسوی کو فرانسیسی فلسفی ہنری برگسن کا انتقال ہوا. وہ 1859 عیسوی میں پیرس میں پیدا ہوئے. فرانس میں ہی اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے بعد انہوں نے فلسفے کی تدریس شروع کر دی. 1918 میں برگسن نے فرانس اکیڈمی کی رکنیت حاصل کی، اور اس کے بعد سیاست کے میدان میں قدم رکھا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے تحقیق اور تصنیف سے ہاتھ نہیں کھینچا. انہوں نے متعدد کتابیں یادگار کے طور پر چھوڑی ہیں. ہنری برگسن کو 1927 عیسوی میں ادب کا نوبل انعام دیا گیا. سامعین، اسی کے ساتھ یادوں کے جھروکے پروگرام ختم ہوتا ہے.
عزیز سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرما رہے تھے. سامعین، ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ لوگ اس سے محبت کریں، اس کی عزت و احترام کریں. خوف خدا اس بات کا سبب بنتا ہے کہ انسان اس کے احکامات کی پابندی کرے، حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد کی بھی پابندی کرے. یہ خوف خدا اور دین پر عمل انسان کو محبوب بنا دیتا ہے. اسی لیے مولائے متقیان حضرت علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، من اتق اللہ احبہ الناس، جو اللہ سے ڈرے لوگ اس سے محبت کرتے ہیں. کسی سے انسیت، مودت اور محبت دل میں رکھنا کافی نہیں ہے، بلکہ مودت کا تقاضا یہ ہے کہ انسان زبان سے اس کا اظہار کرے، اور محبت کا تقاضا یہ ہے کہ انسان جس سے محبت کر رہا ہے اس کے کردار و عمل کو اپنے لیے نمونے عمل قرار دے۔ اگر اس کے اور اس کے محبوب کے عمل میں ہم آہنگی پائی جائے تو اسی محبت کو حقیقی محبت کہا جاتا ہے۔ چنانچہ مولائے متقیان حضرت علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، بلا شبہ مودت کا پتہ زبان دیتی ہے اور محبت کا اظہار مشاہدے سے ہوتا ہے۔ ہم سفر اور پڑوسی انسان کے اخلاق پر اور کردار پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ اگر ہم سفر اور پڑوسی اچھے ہوں تو اچھی تربیت میں معاون مددگار ہوتے ہیں، اس کے برخلاف برے کردار اور اخلاق کے مالک ہوں تو ان کی برائی دوسروں میں رسوخ کرتی ہے۔ سفر سے پہلے اور ہم سفر اور گھر سے پہلے پڑوسی کے بارے میں چھان بین کر لو۔ فقر و غربت کے بہت سے اسباب ہو سکتے ہیں، لیکن بنیادی سبب انسان کی سستی اور کاہلی ہے۔ اگر انسان صحیح سمت میں کوشش اور جدوجہد کرے تو خدا اپنے رزق کے دروازے اس پر کھول دے گا۔ محرومیت کا ایک سبب سستی بھی ہے۔ آج کے دور میں اگر کسی کو نصیحت کی جائے تو اسے بری لگتی ہے، چاہے وہ اس کے فائدے ہی کی بات کیوں نہ ہو۔ جو رسوائی اور بدنامی سے لذت حاصل کرے وہ کیسے نصیحت سے ہدایت حاصل کر سکتا ہے؟ مومن کی اصطلاح ہمارے معاشرے میں عام ہے، ہر کس و ناقص کو مومن کہہ دیا جاتا ہے۔ کوئی معرفت رکھے نہ رکھے، عمل کرے نہ کرے، مومن ہے۔ لیکن مومنین کے مولا جن کی ہر بات ہمارے لیے حرف آخر ہے، جب آپ سے ایمان کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا، ایمان دل سے معرفت، زبان سے اقرار اور اعضاء و جوارح سے عمل کرنے کا نام ہے۔ اور سامعین، لیجیے اب سماعت فرمائیے ہمارا اگلا پروگرام منارہ نور۔
منارہ نور، عزیز سامعین، پروگرام منارہ نور لے کر حاضر خدمت ہیں۔ باسیت کا سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، آج کے پروگرام میں اس بات کا جائزہ لینے کی کوشش کریں گے کہ بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمت اللہ علیہ کے افکار و نظریات اور عملی زندگی میں ایک قائد اور رہبر کی کیا خصوصیات ہونی چاہیے جو اسے اپنے اختیارات سے تجاوز نہ کرنے اور حکومتی امور سے اپنے مفادات حاصل کرنے سے روکتی ہیں۔ امید ہے امام خمینی رحمتہ اللہ علیہ کی شخصیت کے اس پہلو کے بارے میں آپ سامعین اس پروگرام سے ضرور استفادہ کریں گے۔ سامعین، ہم نے گزشتہ پروگرام میں عرض کیا تھا کہ دنیا کے مختلف انقلابوں اور مختلف حکومتی نظاموں میں جب کسی شخصیت کے پاس بہت زیادہ اختیار آ جاتے ہیں، یا وہ اس نظام یا کسی قوم و ملت کے لیے ہر دل عزیز شخصیت ہو جاتی ہے، تو بدقسمتی سے ایسے بہت سے واقعات ملتے ہیں کہ وہ فرد اپنے مذہب، منصب اور حیثیت سے فائدہ اٹھا کر رائج نظام میں منمانیاں کرتا ہے اور اپنے اختیارات سے بلا جواز استفادہ کر کے اپنے یا اپنے عزیز و اقارب یا جماعتی مفادات حاصل کرنے میں مصروف ہو جاتا ہے۔ اس طرح کے متعدد واقعات ملتے ہیں کہ بڑے منصب پر فائز بڑی شخصیات بعض اوقات پورے انقلاب یا پورے ملک کو اپنی ذاتی اہداف و مقاصد یا مادی فکر و سوچ کی روشنی میں اپنی مرضی کا نظام بنانے میں کوشاں ہو جاتے ہیں۔ عزیز سامعین، امام خمینی رحمت اللہ علیہ کی عظیم شخصیت، آپ کا عظیم منصب اور آپ کی ہر دل عزیزی زبان زدے خاص و عام ہے، اور کون آپ کی اس حیثیت سے آشنا نہیں۔ لیکن ہم اگر ان کی زندگی کا سرسری جائزہ بھی لیں تو واضح ہوتا ہے کہ آپ نے ایران کے اسلامی انقلاب کی کامیابی اور نئی حکومت تشکیل پانے کے بعد کبھی بھی نہ صرف قانون کی خلاف ورزی نہ کی، بلکہ اداروں میں بھی بے جا مداخلت سے پرہیز کیا اور ذاتی مفادات کے لیے اپنے منصب ولایت فقی سے کبھی استفادہ نہ کیا۔ آپ نہ صرف یہ کہ اپنے ارد گرد کے افراد کی بات کو آخری حجت نہیں سمجھتے تھے، بلکہ اپنے خاندان کے کسی فرد کی خبر یا رپورٹ کو بھی اپنے لیے آخری اور مستند رپورٹ قرار نہیں دیتے تھے۔ آپ کئی ذرائع سے اس خبر یا واقعے کو حاصل کرتے اور پھر اس کی روشنی میں کوئی فیصلہ صادر فرماتے۔ یہی وجہ ہے کہ کوئی شخص آپ پر مکمل طور پر اثر انداز نہیں ہو سکتا تھا۔ آپ معلومات حاصل کرنے کے لیے دشمن کے ذرائع ابلاغ سے بھی استفادہ کرتے، ذرائع ابلاغ کی خبروں کو توجہ سے سنتے اور ان کے تجزیوں کی روشنی میں حقائق کو تلاش کرتے۔ آپ بعض افراد کو سامراجی میڈیا سننے کا کہتے اور بعض کو منع فرماتے کہ بغیر معلومات اور حقائق کے عالمی سامراجی پروپیگنڈے کا شکار نہ ہوں۔ آپ اس بات کو پسند کرتے کہ لوگ براہ راست اور بغیر کسی چاپلوسی اور تکلف کے آپ تک حقائق پہنچائیں۔ آپ ان افراد کو ناپسند فرماتے تھے جو آپ کو خوش کرنے کے لیے صرف وہ خبریں اور واقعات بتاتے جو بظاہر خوش کرنے والی اور اطمینان بخش ہوتی لیکن حقائق سے آری ہوتی۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت کا ایک منفرد پہلو یہ تھا کہ آپ نے اپنے افکار و نظریات اور احکامات کو بیان کرنے کے لیے کسی خاص فرد یا ادارے کو ترجمان نہیں بنایا تھا۔ بہت سے لوگوں کی خواہش تھی، جن میں آپ کے دفتر اور خاندان کے قریبی ترین افراد بھی شامل تھے، کہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ ان کو اپنا ترجمان بنا دیں، لیکن امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ اس سلسلے میں بہت زیادہ محتاط تھے۔ آپ نے کبھی کسی کو اپنا ترجمان نہیں بنایا تاکہ ترجمان ہونے کی حیثیت سے وہ اس منصب سے سوئے استفادہ نہ کر لے۔ آپ اس بات پر تاکید کرتے تھے اور اس کا اعلان بھی فرماتے تھے کہ ان کا کوئی ترجمان نہیں ہے۔ بانی انقلاب اسلامی امام خمینی فرماتے تھے، نہ کوئی میرا نمائندہ ہے نہ میرا ترجمان، اور میں اس بات کا سرکاری اور غیر سرکاری طور پر اعلان کرتا ہوں۔ بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی کی رہائش گاہ پر مختلف زبانوں میں یہ جملہ لکھوا دیا گیا تھا کہ ان کا کوئی ترجمان نہیں، اور جو بھی آپ سے ملنے کے لیے آتا اس پر واضح ہو جاتا کہ امام کا کوئی ترجمان نہیں، بلکہ امام جو خود کہیں گے یا خود لکھیں گے وہی امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کا حکم ہوگا۔ بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی کو اپنے فرزند سید احمد خمینی اور سید مصطفیٰ خمینی سے بہت زیادہ محبت اور ان پر مکمل اعتماد تھا، لیکن آپ نے انہیں بھی اس بات کی اجازت نہیں دی تھی کہ وہ اپنے آپ کو امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمان کہیں۔ حجت الاسلام دعائی کہتے ہیں، امام خمینی اپنے فرزند سید مصطفیٰ خمینی کو ایک صاحب علم، ایک فلسفی اور مجتہد کی سطح کا آگاہ فرد سمجھتے تھے، لیکن ان کو بھی اجازت نہیں دیتے تھے کہ وہ آپ کی انقلابی تحریک کی ترجمانی کریں اور اس میں کسی قسم کی مداخلت کا ارتکاب کریں۔ سامعین، دنیا کے مختلف انقلابوں، تحریکوں اور حکومتی نظاموں میں ایک رہبر لیڈر اپنے تحریری بیانات، پیغامات اور خطوط کی ذمہ داری اپنے ارد گرد کے لوگوں کو دے دیتا ہے تاکہ وہ اس کے پیغامات، خطوط اور بیانات تحریر کریں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زندگی میں بے انتہا مصروفیت اور زیادہ عمر ہونے کے باوجود ہمیشہ اپنے پیغامات خود تحریر کیے۔ آپ کے تحریری بیانات آپ کے قلم سے لکھے جاتے اور آپ نے جو احکامات جاری کرنے ہوتے وہ بھی اپنے قلم سے خود تحریر فرماتے تاکہ کوئی دوسرا اس سے سوئے استفادہ نہ کر سکے۔ بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی کسی اہم مسئلے پر فیصلہ کرنے یا پیغام جاری کرنے سے پہلے اس مسئلے سے متعلق مختلف طرح کے افراد سے گفتگو ضرور کرتے۔ اس موضوع سے متعلق جتنے ممکنہ فریق ہوتے ان سے صورتحال کا ادراک حاصل کرتے۔ آپ سب کی بات سنتے، سب پر توجہ، اور پھر اس کے بعد کوئی فیصلہ صادر فرماتے۔ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ کسی نے کوئی متن یا ٹیکسٹ تیار کر کے دیا ہو اور امام خمینی رحمت اللہ علیہ نے اس متن پر صرف اپنے دستخط کیے ہوں۔ آپ اپنے فیصلے، پیغامات، بیانات اور خطوط ہمیشہ خود تحریر فرماتے۔ آپ کے دفتر والے کہتے ہیں کہ جب مختلف طرح کے وفود آپ کی خدمت میں ملاقات کے لیے آتے تو آپ حامی مخالف سب کی بات کو مکمل توجہ اور انہماک سے سنتے، لیکن فیصلہ کرتے وقت کسی کو مداخلت کی اجازت نہ دیتے۔ امام خمینی رحمت اللہ علیہ کی زندگی میں ایسے متعدد واقعات ملتے ہیں کہ آپ کے قریبی افراد یا حکام مل کر ایسا فیصلہ کر لیتے جو امام خمینی رحمت اللہ علیہ کو پسند نہ آتا، آپ ان کی بات مان لیتے اور ساتھ کہہ بھی دیتے کہ تمہاری وجہ سے میں بات کو مان رہا ہوں لیکن میں اس کو مصلحت نہیں جانتا۔ ایران کے مرحوم چیف جسٹس آیت اللہ موسوی اردبیلی ایک واقعہ نقل کرتے ہیں کہ ایک وزیر کی تقرری کے بارے میں ہم سب نے فیصلہ کیا اور ہم نے، جن میں آیت اللہ بہشتی بھی شامل تھے، امام کی خدمت میں جا کر اس وزیر کی تعریف کی۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب میں فرمایا، میں آپ کے فیصلے کا احترام کرتا ہوں لیکن آپ لوگ اس فیصلے پر پچھتائیں گے۔ آیت اللہ موسوی اردبیلی کہتے ہیں، ہم اپنی بات پر قائم رہے لیکن کچھ عرصہ بعد پتہ چلا کہ اس وزیر کے بارے میں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی رائے درست تھی اور وہ اس وزارت کے قابل نہ تھے۔ بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کی ایک اور روش یہ تھی کہ آپ جو افراد زیادہ اثر و رسوخ کے مالک ہوتے یا اثر و رسوخ پیدا کرنے کے خواہش مند ہوتے انہیں اپنے دفتر میں کام کرنے کی اجازت نہ دیتے۔ آپ اس بات پر سخت ناراض ہوتے اگر کوئی آپ کے دفتر کا فرد ہونے کی وجہ سے اپنے اثر و رسوخ میں اضافے کی کوشش کرتا یا اس حیثیت سے سوء استفادہ کرنے کی کوشش کرتا۔ حجت الاسلام آشتیانی نے اس حوالے سے ایک دلچسپ واقعہ نقل کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں، ایران کے صدر بنی صدر بعض اوقات امام خمینی کے افکار و نظریات کے برعکس اقدامات انجام دیتے جس کی وجہ سے انقلابی افراد اور امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے دفتر کا اسٹاف بنی صدر کو ناپسند کرتا تھا۔ ایک دفعہ بنی صدر امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات کے لیے آیا تو دفتر کے اسٹاف نے زیادہ گرم جوشی سے اس کا استقبال نہ کیا اور اسے نظر انداز کیا۔ بعد میں جب امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کو اس واقعہ کا علم ہوا تو آپ نے اپنے دفتر کے اسٹاف کے نام تحریری حکم لکھا اور اس میں سب کو مخاطب کر کے کہا، آپ سب کو مکمل غیر جانبداری کا مظاہرہ کرنا چاہیے، کسی کی توہین یا کسی کو نظر انداز کرنے کا کسی کو حق نہیں، یہاں جو بھی آتا ہے وہ مہمان ہے اور شریعت نے مہمان کی قدر کرنے اور اس سے اچھا سلوک کا حکم دیا ہے۔ آپ نے آفس کے محافظین کو خصوصی طور پر تاکید کی کہ میرے مخالف کے ساتھ بھی آپ کا رویہ جانبدارانہ نہیں ہونا چاہیے۔ آپ اپنے دفتر کے اسٹاف کو سختی سے منع فرماتے تھے کہ دفتر کے کسی فرد کو یہ حق حاصل نہیں کہ کسی حکومتی فرد، وزیر یا افسر کو کسی قسم کی نصیحت یا مشورہ دیں اور ان پر اثر انداز ہونے کی کوشش کریں اور امام خمینی کے قریبی فرد ہونے کی حیثیت سے فائدہ اٹھائیں۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی بیٹی محترمہ فریدہ مصطفی اس حوالے سے نقل کرتی ہیں کہ امام کا اپنے اسٹاف اور اہل خانہ کے لیے حکم تھا کہ میرے قریبی کسی فرد کو یہ حق نہیں کہ وہ کسی کو نصیحت کریں۔ عزیز سامعین، آخر میں اس بات پر آج کا پروگرام ختم کرتے ہیں کہ دنیا کے مختلف ممالک میں قائدین اور لیڈروں کے قریبی افراد اپنی حیثیت سے فائدہ اٹھا کر منمانیاں کرتے ہیں اور اپنے لیڈر کو بتائے بغیر یا اس کی رضامندی سے اپنے اختیارات سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں یا اپنے لیڈر کے اثر و رسوخ سے فائدہ اٹھا کر اپنا الو سیدھا کرتے ہیں یا اپنے جماعتی مفادات حاصل کرتے ہیں۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کا یہ بنیادی اصول تھا کہ آپ نے اپنے گھر والوں اور اسٹاف کو بھی اس بات کی اجازت نہیں دی تھی کہ وہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی حیثیت سے فائدہ اٹھائیں اور اس سے کسی قسم کا مفاد حاصل کریں۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ ہی آج کا پروگرام اپنے اختتام کو پہنچا۔
نظر کی کے لیے، ہر سفر کے لیے ایک ضرورت ہے یہ، خود قیادت ہے یہ، عصر نو کی صدا ہے یہ سب کی مراد۔ ساری انسانیت کی یہی شان ہو، وہ کسی بھی عقیدے کا انسان ہو، اتحاد عمل اس کی پہچان ہو، بس عقیدہ یہی، بس یہی اعتقاد، 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 اعتقاد۔ ظلم کیا ظالموں کی یہ طاقت کیا، صبر کے سامنے کوئی کثرت بھی کیا، تم اگر ایک ہو پھر یہ ظلمت بھی کیا، خون میں اپنے پیدا کرو اعتماد۔ ہو اگر ایک ہی وقت کا کارواں، امت مسلمان ہو یہاں سے وہاں، سر اٹھائے نہ کوئی عزیزی یہاں، سب کی ٹھوکر پہ ہوں شمرو ابن زیاد۔ آؤ بدلے زمانے کی تقدیر بھی، پھر ہو زندہ فلسطینوں کشمیر بھی، توڑ دیں ظلم و نفرت کی زنجیر بھی، آدمیت رہے پھر زمانے میں شاد۔ مرد حق کو اسی فکر سے کام ہے، یہ امام خمینی کا پیغام ہے، یعنی عارف حسینی کا اقدام ہے، دے رہا صدا اے تمہیں اجتہاد۔ حق کی قوت ہے سے مسلمان سے گرم جوشی رہے، جوش ایمان سے فکر ہو منسلک، فکر قرآن سے زندگی ہو سرا پا مسلسل جہاد. اس جہاں میں اگر کچھ بقا چاہیے، روح اسلام سے ایک وفا چاہیے، سیرت احمد مجتبیٰ چاہیے، یہ حقیقت رہے سب کے ذہنوں کو یاد. قوم کے سب ارادے نکھرتے رہیں، اس جہاں میں اگر کچھ بقا چاہیے، روح اسلام سے ایک وفا چاہیے، سیرت احمد مجتبیٰ چاہیے، یہ حقیقت رہے سب کے ذہنوں کو یاد. قوم کے سب ارادے نکھرتے رہیں، باہمی الفتوں سے سنورتے رہیں، دانیال اپنے جذبے ابھرتے رہیں، اپنی ملت رہے زندہ او زندہ باد.
یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سماعت فرمائیے عالمی خبریں. ریڈیو تہران سے عالمی خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. پہلے سماعت فرمائیے اہم خبروں کی سرخی. اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے غزہ پر صہیونی جارحیت پر غور کے لیے ایک نشست کا انعقاد کیا ہے. ایران کے وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ ایران باہمی اعتماد سازی کے سابقہ فارمولے کے تحت تعمیری مذاکرات کے لیے تیار ہے. یمن کی جانب سے صہیونی حکومت کے خلاف عائد کی جانے والی بحری پابندیوں کے دوران ترکیہ نے اسرائیل کے ساتھ اپنے سمندری تعلقات میں اضافہ کیا ہے. پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے علاقے تربت میں ہونے والے دھماکے میں 40 افراد جاں بحق اور زخمی. اور سامعین، اب سماعت فرمائیے تفصیل سے خبریں. اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے غزہ پر صہیونی جارحیت پر غور کے لیے ایک نشست کا انعقاد کیا ہے. سلامتی کونسل میں الجزائر کے نمائندے عمار بن جامی کا کہنا ہے کہ غزہ پر صہیونی جارحیت کا اصل مقصد نسلی تصفیہ کر کے فلسطینیوں کو ان کی سرزمین سے باہر نکالنا ہے. عمار بن جامع نے کہا کہ اسرائیل طبی مراکز اور عملے کو نشانہ بنا رہا ہے، چنانچہ غزہ میں 63% اسپتال صہیونی فوج کے حملے کی وجہ سے ناکارہ ہو چکے ہیں اور 100 سے زیادہ ایمبولینسیں تباہ ہو چکی ہیں۔ سلامتی کونسل میں روسی مندوب نے بھی طبی اور رہائشی مقامات پر صہیونی حملوں کی مذمت کرتے ہوئے اسے غیر انسانی اقدام اور ان حملوں کو روکنے کا مطالبہ کیا، جبکہ سلامتی کونسل میں امریکی مندوب نے غزہ پر صہیونی حملے کی حمایت کی ہے۔ پاکستان نے بھی سلامتی کونسل سے غزہ میں انسانی بحران روکنے کے لیے فیصلہ کن اقدامات کا مطالبہ کیا۔ مشرق وسطی کی صورتحال اور فلسطینی مسئلے پر پاکستانی مندوب عاصم افتخار نے کہا کہ اسرائیل غزہ میں جو کچھ کر رہا ہے وہ جنگ نہیں، بے دخلی، نسلی صفایا اور تباہی کی مہم ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ نے کہا کہ ایران باہمی اعتماد سازی کے سابقہ فارمولے کے تحت تعمیری مذاکرات کے لیے تیار ہے تاکہ پابندیوں کا خاتمہ ہو سکے۔ ایران کے وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے ایک چینی ٹی وی چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ ایران اور چین کے درمیان 25 سالہ اسٹریٹجک تعاون کا معاہدہ دونوں ممالک کے درمیان مختلف شعبوں میں وسیع تعاون کی بنیاد فراہم کرتا ہے۔ ایران کی خارجہ پالیسی کی ترجیح ایسے ممالک کے ساتھ تعلقات کو مضبوط کرنا ہے جو مشکل حالات میں ایران کے ساتھ کھڑے رہیں۔ انہوں نے کہا کہ ان کا چین کا دورہ صدر مملکت ڈاکٹر پزشکیان کی حکومت میں پہلا دو طرفہ غیر علاقائی دورہ تھا، جس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ ایران چین کے ساتھ تعلقات کو کتنی اہمیت دیتا ہے۔ سید عباس عراقچی نے کہا کہ ایران اپنے جوہری پروگرام پر مذاکرات کی بحالی کے لیے تیار ہے۔ ہم نے گروپ 5+1 کے ساتھ 2 سال تک نیک نیتی سے مذاکرات کیے اور ایک ایسا معاہدہ کیا جسے دنیا نے ایک سفارتی کامیابی کے طور پر قبول کیا، تاہم یہ امریکہ تھا جس نے بلا جواز اس معاہدے سے نکل کر موجودہ حالات پیدا کیے۔ انہوں نے کہا کہ ایران اب بھی تعمیری اور بامقصد مذاکرات کے لیے تیار ہے۔ ایران کی نظر میں جو فارمولہ ہے وہ وہی ہے جو جوہری معاہدے کے تحت طے پایا تھا کہ جوہری پروگرام پر اعتماد سازی کے بدلے اقتصادی پابندیاں ختم کی جائیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ ایران نے برطانیہ، فرانس اور جرمنی کے ساتھ مذاکرات کا پہلا دور مکمل کر لیا ہے، جبکہ دوسرا دور آئندہ 2 ہفتوں میں ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ چین اور روس ماضی میں مذاکرات کا اہم حصہ تھے اور ایران توقع رکھتا ہے کہ وہ مستقبل میں بھی تعمیری کردار ادا کریں گے۔ سید عباس عراقچی نے کہا کہ حزب اللہ لبنان میں ایک مضبوط سیاسی اور سماجی کردار ہے اور یہ تنظیم لبنان کے اندر اپنی موجودگی کو برقرار رکھے گی۔ شام کی صورتحال پر بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ایران شام میں استحکام اور امن کا خواہاں ہے، ہم زبانی دعووں سے زیادہ عملی اقدامات کو دیکھتے ہیں۔ ایران شام میں تمام اقوام کی سلامتی اور حفاظت کا خواہاں ہے۔ سید عباس عراقچی نے غزہ اور حماس پر بات کرتے ہوئے کہا کہ اسرائیل اپنے اہداف حاصل کرنے میں ناکام رہا۔ اسرائیل حماس کو ختم کرنے کے ارادے سے غزہ میں داخل ہوا تھا، لیکن اب وہی اسرائیل حماس سے جنگ بندی کے لیے مذاکرات کر رہا ہے۔ ایران حماس اور فلسطینیوں کی جانب سے قبول کردہ کسی بھی جنگ بندی کی حمایت کرے گا۔ یمن کی جانب سے صہیونی حکومت کے خلاف عائد کی جانے والی بحری پابندیوں کے دوران ترکیہ نے اسرائیل کے ساتھ اپنے سمندری تعلقات میں اضافہ کیا۔ موصولہ رپورٹ کے مطابق بحیرہ احمر میں یمنی فوج نے اپنی کارروائیوں کے ذریعے تل ابیب کی بحری ناکابندی کی، تاہم اس دوران ترکیہ کے صدر اردوغان صہیونی حکومت کی مدد کرتے رہے۔ ادھر انقرہ نے عالم اسلام کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے اعلان کر رکھا ہے کہ ترکیہ نے غزہ میں اسرائیلی کارروائیوں کے جواب میں اس حکومت کے ساتھ اپنے تجارتی تعلقات منقطع کر لیے ہیں۔ باوسوخ میڈیا ذرائع نے انکشاف کیا ہے کہ ترکیہ غزہ کے نہتے فلسطینیوں کے خون سے ہولی کھیلنے والی تل ابیب کی خود ساختہ غیر قانونی صہیونی حکومت کو لاجسٹک سپورٹ فراہم کر رہا ہے۔ المسیرہ ٹی وی چینل نے بتایا کہ غزہ میں پچھلے 15 مہینوں سے جاری صہیونی حکومت کی نسل کشی کے دوران ترکیہ سے تل ابیب کی طرف بحری جہازوں کی نقل و حرکت میں نمایاں اضافہ ہوا ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق 3 مئی سے 7 دسمبر 2024 تک ترکیہ بحیرہ روم کے ذریعے مصر کی وساطت سے مطلوبہ سامان حیفا اور اشدود کی بندرگاہوں تک پہنچاتا رہا ہے۔ ذرائع کے مطابق ترکیہ اور تل ابیب کے درمیان شپنگ کی تعداد 340 کارگوز سے تجاوز کر گئی ہے۔ رپورٹ میں اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ 1 مئی سے 2024 تک ترکیہ سے اسرائیلی بندرگاہوں پر بھیجے گئے بحری جہازوں کی تعداد 108 تھی۔ ان جہازوں کا کارگو تیل، پیٹرو کیمیکل، پھل اور دیگر بنیادی مواد پر مشتمل تھا۔ واضح ہے فلسطینیوں کی پیٹھ پر خنجر گھونپنے والی پڑوسی مالک کے صدر نے شام کے خلاف بھی صہیونی امریکی ایجنڈے کی تکمیل میں علاقائی مہرے کے طور پر کردار ادا کیا، جو مسلمانوں سے اس ملک کی غداری کا واضح ثبوت ہے۔ پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے علاقے تربت میں ہونے والے دھماکے میں 40 افراد جان بحق اور زخمی ہوئے۔ پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے علاقے تربت میں ایف سی کی بس پر بم حملہ ہوا، جس میں ابتدائی طور پر بس کنڈکٹر سمیت 4 افراد جان بحق جبکہ 34 افراد زخمی ہو گئے۔ پولیس کے مطابق زخمیوں میں سے 5 کی حالت تشویشناک ہے۔ پولیس کے مطابق دھماکے میں ایس ایس پی زہیب محسن اور ان کے خاندان کے 6 افراد بھی زخمی ہوئے۔ زہیب محسن فیملی کے ہمراہ دھماکے کے وقت وہاں سے گزر رہے تھے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی نے ترپت کے نواحی علاقے میں دھماکے کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ دھماکے میں قیمتی جانوں کے ضیاع پر گہرا افسوس اور دکھ ہوا۔ کرم میں امن دشمنوں نے امدادی قافلے کو نشانہ بنا کر امن معاہدے کو سبوتاج کرنے کی کوشش کی ہے۔ پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کے علاقے بگن اور چٹ کے علاقے میں فائرنگ کے نتیجے میں ڈپٹی کمشنر جاوید اللہ محسوس سمیت 7 افراد زخمی ہو گئے۔ واقعے کے بعد بیرسٹر سیف نے کہا ہے کہ ضلع کرم کے لیے امدادی سامان پر مشتمل قافلے کی روانگی روک دی گئی ہے، جبکہ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا کہنا ہے کہ لوئر کرم میں سرکاری گاڑیوں پر فائرنگ کا واقعہ امن معاہدہ سپوٹاج کرنے کی سازش ہے۔ علاوہ ازیں مقامی ذرائع کا کہنا ہے کہ تحصیل علی زئی ضلع کرم میں عرفان نیکولی کے قریب سرکاری گاڑیوں پر پتھراؤ اور فائرنگ کی اطلاعات موصول ہوئی ہیں۔ مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر سیف نے کہا ہے کہ سیکیورٹی خدشات کے پیش نظر قافلے کو فی الحال روک دیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسسٹنٹ کمشنر اس واقعے میں محفوظ ہیں۔ پاکستان کے صدر، وزیراعظم، وزیراعلیٰ اور گورنر خیبر پختونخوا سمیت پاکستان کی سیاسی اور مذہبی جماعتوں نے فائرنگ کے واقعے کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ شر پسند عناصر نے فائرنگ کر کے امن معاہدے کو نقصان پہنچانے کی گھنامنی حرکت کی ہے، ملوث عناصر کے خلاف سخت کارروائی کی جائے۔ محکمہ ریلیف کی جانب سے کرم متاثرین کے لیے 17 ٹرکوں پر مشتمل امدادی سامان میں 500 خیمے، 500 چٹائیاں اور 200 ترپال شامل ہیں۔ متاثرین کے امدادی سامان میں 500 طبی حفاظتی کٹس، 500 تکیے اور 50 سولر لیمپس بھی شامل ہیں۔ پی ڈی ایم اے کے مطابق سردی سے بچاؤ کے لیے 500 کمبل، 500 بستر اور 150 سلیپنگ بیگز بھی دیے گئے ہیں۔ واضح ہے کرم میں امن کے قیام کی طرف ایک اہم قدم اٹھاتے ہوئے معاہدے کی روشنی میں امن کمیٹیاں قائم کر دی گئی ہیں۔ یہ کمیٹیاں مقامی افراد، قبائلی اور سیاسی قیادت پر مشتمل ہیں۔ اسلام آباد کے باخبر ذرائع نے دعویٰ کیا ہے کہ پاکستانی حکام نے ایک بار پھر پاکستان ایران گیس پائپ لائن منصوبے کے حوالے سے امریکہ سے استثناء حاصل کرنے کی کوششیں تیز کر دی ہیں۔ پاکستانی میڈیا نے اپنے ملک کے باخبر سفارتی ذرائع کے حوالے سے کہا ہے کہ اسلام آباد ایک بار پھر پاکستان ایران گیس پائپ لائن سے متعلق امریکی پابندیوں سے استثناء حاصل کرنے کا خواہاں ہے۔ مذکورہ ذرائع نے دعویٰ کیا ہے کہ پاکستانی حکام ایک بار پھر ایران کے خلاف یک طرفہ امریکی پابندیوں کے اقتصادی نتائج کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ وہ ایران سے گیس کی درآمد کے ذریعے انرجی کے بحران پر قابو پا سکیں۔ اس سلسلے میں پاکستان کے اخبار ڈیلی ٹائمز نے لکھا ہے کہ حکومت کا اصرار ہے کہ ایران کے ساتھ گیس کا مشترکہ منصوبہ عوام کے لیے سستی توانائی فراہم کرنے کی جانب ایک اہم قدم ہوگا، اس لیے نئی امریکی حکومت کے ساتھ اس مسئلے کا اثر نو جائزہ لینا ضروری ہے۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق گزشتہ پیر کو پاکستان کے وزیر پیٹرولیم نے دونوں ممالک کے درمیان مشترکہ گیس پائپ لائن منصوبے کو اہم قرار دیتے ہوئے دعویٰ کیا کہ توانائی کے اس منصوبے سے فائدہ اٹھانے کے لیے مذاکرات جاری ہیں۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ ہماری بات چیت جاری ہے، لیکن ہم نے بین الاقوامی پابندیوں کے نفاذ کو روکنے کے لیے بھی محتاط راستہ اپنایا ہے۔ حالیہ مہینوں میں پاکستانی خبر رساں ذرائع نے دعویٰ کیا تھا کہ تہران نے اسلام آباد کو پاکستان کے ساتھ گیس کے مشترکہ منصوبے کے حوالے سے عالمی ثالثی عدالت سے رجوع کرنے کے اپنے فیصلے سے آگاہ کیا ہے۔ پاکستان کے سیاسی حکام اور توانائی کے ماہرین ہمیشہ اس بات پر زور دیتے آئے ہیں کہ اسلام آباد کو تہران کی توانائی کی صلاحیت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ملک کے بحران پر قابو پانے کے لیے اقدامات کرنے چاہیے۔ حکومت پاکستان کی توانائی کمیٹی نے گوادر بندرگاہ سے پاکستان ایران مشترکہ سرحد تک 81 کلومیٹر طویل پائپ لائن منصوبے کی تعمیر پر اتفاق کیا ہے، تاہم آج تک پاکستان کی جانب سے اپنی سرزمین میں پائپ لائن کی تعمیر کے حوالے سے کوئی عملی اقدام سامنے نہیں آیا۔ ہندوستان کے مرکزی وزیر کرن راجیجو نے وزیراعظم نریندر مودی کی جانب سے اجمیر میں حضرت خواجہ معین الدین چشتی کی درگاہ پر چادر چڑھائی۔ رپورٹ کے مطابق کرن راجیجو نے اجمیر درگاہ میں خواجہ صاحب کے 813ویں عرس کے موقع پر خواجہ معین الدین کی مقدس درگاہ پر یہ چادر چڑھائی۔ اس سے قبل میڈیا سے بات کرتے ہوئے ہندوستان کے مرکزی وزیر نے کہا کہ وہ ملک میں بھائی چارے اور وزیراعظم کے امن کے پیغام کے ساتھ اجمیر شریف آئے ہیں اور وہاں وہ نریندر مودی کی طرف سے چادر چڑھا رہے ہیں اور ان کا پیغام پڑھ کر سنایا۔ انہوں نے کہا کہ اجمیر درگاہ پر تمام مذاہب اور طبقات کے لوگ آتے ہیں اور وہ ملک کے وزیراعظم مودی کی طرف سے چادر لے کر آئے ہیں اور اس بار انہیں یہ موقع ملا ہے۔ اس موقع پر ان کے ساتھ بی جے پی اقلیتی مورچے کے قومی صدر جمال صدیقی بھی موجود تھے۔ واضح ہے کہ ہندوستان کے وزیراعظم کی جانب سے اجمیر درگاہ پر یہ چادر ایسی حالت میں چڑھائی گئی ہے کہ جب ہندوستان کے انتہا پسند ہندوؤں نے اجمیر میں خواجہ معین الدین چشتی کی درگاہ کو بھی نشانہ بناتے ہوئے دعویٰ کیا ہے کہ یہ درگاہ مندر توڑ کر بنائی گئی ہے اور ایسے شر پسند عناصر کے خلاف ہندوستان کی حکومت کی جانب سے کوئی اقدام عمل میں نہیں لایا جاتا۔ عراقی ذرائع کا کہنا ہے کہ شمالی عراق کے قریب ترکیہ کے فوجی اڈے پر حملہ کیا گیا ہے۔ فارس نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق یہ حملہ ایک چھوٹے ڈرون کے ذریعے کیا گیا اور یہ پہلا موقع ہے کہ اس بیس پر عراق کی سرحدی پٹی پر حملہ کیا گیا۔ ذرائع نے بتایا کہ ہوائی اڈے پر تعینات طیارہ شکن سسٹم نے ڈرون کو ترک فوجی ہیلی کاپٹروں تک پہنچنے سے پہلے ہی مار گرایا۔ یہ حملہ انکرا کے دشمنوں کی بڑھتی ہوئی سرگرمیوں کی نشاندہی کرتا ہے۔ ذرائع کے مطابق ترکیہ نے براہ راست حملوں کو روکنے کے لیے ان اڈوں میں جہاں فوجی ایئرپورٹ ہیں اینٹی ڈرون سسٹم کو تعینات کرنا شروع کر دیا ہے۔ اور آخر میں یہ خبر کہ امریکہ کے نو منتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو عدالت ان کی حلف برداری سے قبل سزا سنائے گی۔ مینہٹن عدالت کے جج خان مرچان نے اعلان کیا ہے کہ نو منتخب صدر کو فحش فلموں کی ایک اداکارہ کو زبان بند رکھنے کے لیے رقم دینے کے معاملے میں 10 جنوری کو سزا سنائی جائے گی۔ ٹرمپ نے اپنی سزا ختم کرنے کے لیے یہ دلیل دی تھی کہ چونکہ انہیں امریکہ کا صدر منتخب کر لیا گیا ہے اس لیے ان کی سزا ختم ہو جانی چاہیے، تاہم جج نے ان کی یہ دلیل قبول نہیں کی۔ تاہم میڈیا میں یہ اندازہ لگایا جا رہا ہے کہ ٹرمپ کو جیل معطلی یا جرمانے جیسی سزا سنائے جانے کا امکان نہیں ہے۔ اور سامنے اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ عزیز سامعین، ابھی آپ عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے اور اب پیش خدمت ہے نشریات کا آخری پروگرام، استقامت پائیدار و جاوید۔ سامعین، اس پروگرام کے ساتھ ہی ہماری نشریات اپنے اختتام کو پہنچ جائیں گی، تو سماعت فرمائیے پروگرام استقامت پائیدار و جاوید۔
استقامت پائیدار و جاوید۔
حق پرستوں کا نکلا ہے یہ کاروان، سوئے منزل یہ بڑھتا چلا جائے گا, اب رکے گا نہیں کلمہ توحید کا, جب تلک نا زمانے پہ چھا جائے گا.
سامین, ہفتہ وار پروگرام استقامت پائیدار و جاوید کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. غلام عباس حیدری کا سلام قبول کیجیے. سامین, ہمیں امید ہے کہ ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی آپ کو پسند آئے گا.
لبنان میں بیروت کے مقتل کی طرف دیکھ, شولوں کی زمین آگ کے بادل کی طرف دیکھ, وہ جنت ارضی پہ
سامین, ہفتہ وار پروگرام استقامت پائیدار و جاوید کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. غلام عباس حیدری کا سلام قبول کیجیے. سامین, ہمیں امید ہے کہ ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی آپ کو پسند آئے گا.
لبنان میں بیروت کے مقتل کی طرف دیکھ, گولوں کی زمین آگ کے بادل کی طرف دیکھ, وہ جنت ارضی پہ قیامت کا اندھیرا, ظلمت میں فلسطین کی قسمت کا سویرا. سمت مکانوں کے سلگتے ہوئے ملبے, ملبوں کی چٹانوں پہ سجائے ہوئے لاشیں, لاشوں میں وہ مرجھائے ہوئے پھول وہ کلیاں, وہ چاند سے غنچے کسی آندھی سے پریشان. وہ چیختی مائیں وہ اجڑے ہوئے جھولے, زخموں کا وہ طوفان جسے تاریخ نہ بھولے, معصوم یتیموں کے وہ سہمے ہوئے آنسو, احساس کے پھولوں کا چمن خون کی خوشبو. میدان اجل میں وہ ہزاروں گل نایاب, بالائے زمین ٹوٹ کے بکھرے ہوئے مہتاب, افسوس کہاں ٹوٹ گیا وقت کا بندھن, گلیوں میں کھلے بال ہے دو دن کی سہاگن. اب کون اندھیروں سے ضعیفوں کو نکالے, مقتل میں پڑے ہیں سبھی اب گھر کے اجالے, اس دور کے قیدی ہیں جو آزاد نہ ہوں گے, اب سینکڑوں گھر وہ ہیں جو آباد نہ ہوں گے.
سامین, قدس کی غاصب اور جابر سیونی حکومت کی غزہ پٹی کے مختلف علاقوں پر جاری جرائم اور شدید بمباری کا سلسلہ, جس میں ہر روز دسیوں افراد شہید اور زخمی ہو رہے ہیں اور بڑے پیمانے پر قید و تباہی مچ رہی ہے, بدستور جاری ہے. شمالی غزہ پٹی میں واقع کمال ادوان ہسپتال پر سیونی فوج کے حملے میں میڈیکل عملے کے کئی افراد آگ میں جل کر شہید ہو گئے. سہونی فوجیوں نے شمالی غزہ پٹی میں کمال ادوان ہسپتال پر یلغار کے بعد ہسپتال کے عملے اور مریضوں کو ہسپتال خالی کرنے کا حکم دیا, اور اس کے بعد ہسپتال کی عمارت کو آگ لگا دی, جس کے نتیجے میں بعض افراد زندہ جل کر شہید ہو گئے.
تحریک حماس نے جمعے کی شام اپنے بیان میں کمال ادوان ہسپتال کو نظر آتش کرنے کو جنگی جرم قرار دیا کہ جو عالمی اداروں کی بے حسی اور غزہ میں نسل کشی میں امریکہ کی شمولیت اور اس کے ساتھ صہیونی حکومت کی مکمل ہم آہنگی اور یکجہتی کے ساتھ انجام پا رہا ہے۔ غزہ کے خلاف جمعرات کے روز کی وحشیانہ صہیونی جارحیت میں اب تک 20 فلسطینی شہید ہو چکے ہیں، جن میں صحافی اور نامہ نگار بھی شامل ہیں۔ 5 فلسطینی صحافی اور نامہ نگار جو غزہ کی صورتحال کا جائزہ لے رہے تھے، قدس ٹی وی کی براہ راست نشریات کے دوران گاڑی پر ہونے والے صہیونی حملے میں شہید ہو گئے۔ غزہ کے انفارمیشن سینٹر نے اعلان کیا ہے کہ غزہ پر وحشیانہ صہیونی جارحیت میں عیسائیوں کی 3% آبادی بھی ماری گئی ہے، جبکہ ان کے 3 گرجا گھر بھی تباہ ہوئے ہیں۔ دریں اثنا اقوام متحدہ کے امدادی ادارے آنروا نے ایک بیان میں اعلان کیا ہے کہ غزہ کے جنوب میں واقع الصبرہ میں ایک رہائشی مکان پر صہیونی بمباری میں 5 فلسطینی شہری شہید ہو گئے۔ غزہ کے شمال میں جبالیہ کیمپ پر بھی ایک مکان پر بمباری میں 2 فلسطینی شہید اور متعدد دیگر زخمی ہوئے ہیں۔ غاصب صہیونی حکومت نے غزہ میں زیتون کے علاقے کو بھی جارحیت کا نشانہ بنایا، جہاں 8 فلسطینی شہید اور زخمی ہوئے۔ غزہ کی وزارت صحت نے اتوار تک کے اعداد و شمار کا اعلان کرتے ہوئے رپورٹ دی ہے کہ غزہ کے خلاف صہیونی جارحیت کے آغاز سے اب تک 45,400 سے زائد فلسطینی شہید اور 1,08,000 کے قریب زخمی ہو چکے ہیں۔ غزہ کے خلاف وحشیانہ صہیونی جارحیت کا یہ سلسلہ ایسی حالت میں جاری ہے کہ بین الاقوامی فوجداری عدالت نے صہیونی وزیراعظم بنیامین نیتن یاہو اور سابق صہیونی وزیر جنگ گالانت کو جنگی مجرم قرار دیتے ہوئے ان کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے ہیں۔ تامین، غزہ سے ایسی خبریں سامنے آ رہی ہیں جو پوری دنیا کے انصاف پسند لوگوں کے لیے شرم سے ڈوب مرنے کی بات ہے۔ ایک طرف جہاں دہشت گرد اسرائیلی فوج فلسطینیوں کی نسل کشی کر رہی ہے، وہیں دوسری طرف شدید ٹھنڈ میں بشر دوستانہ امداد نہ پہنچ پانے کی وجہ سے معصوم بچوں کی موت ہو رہی ہے۔ فلسطینی پناہ گزینوں کے لیے اقوام متحدہ کی ریلیف اینڈ ورکس ایجنسی آنروا کے سربراہ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ غزہ میں بچے ٹھنڈے موسم اور پناہ گاہ کی کمی کی وجہ سے شہید ہو رہے ہیں۔ فلپ لازارینی نے کہا کہ موسم سرما کی امدادی اشیاء بشمول کمبل کی کھیپ کئی مہینوں سے غزہ پٹی میں داخل ہونے کے لیے اسرائیلی حکومت کی منظوری کا انتظار کر رہی ہے۔ فلپ لازارینی نے فوری جنگ بندی کے لیے قیام اور بنیادی اور ضروری امداد کو غزہ پٹی میں داخل ہونے کی اجازت پر زور دیا۔ لازارینی کا کہنا تھا کہ اس وقت غزہ پٹی میں سردی کے موسم کے لیے ضروری سامان فراہم کرنا پہلے سے کہیں زیادہ ضروری ہے۔ شمالی غزہ میں وبائی امراض پھیلنے کے نتیجے میں اس علاقے میں وحشتناک انسانی المیہ جنم لے سکتا ہے۔ غزہ کے مقامی ذرائع نے اعلان کیا ہے کہ غاصب صہیونی حکومت کے جنگی طیاروں نے غزہ کے مختلف علاقوں پر 2 بار بمباری کی، جس کے نتیجے میں 50 فلسطینی شہید اور زخمی ہو گئے۔ بدھ کو بھی غزہ کے خلاف وحشیانہ صہیونی جارحیت میں 15 فلسطینی شہید اور زخمی ہوئے تھے۔ دوسری جانب اقوام متحدہ نے ایک رپورٹ میں اعلان کیا کہ فلسطینی شہدا کی تعداد 45,000 سے تجاوز کر چکی ہے، جس میں 13,000 سے زائد صرف بچے شامل ہیں اور 7,000 کی تعداد عورتوں پر مشتمل ہے، جبکہ تقریباً 1,08,000 فلسطینی زخمی ہوئے ہیں۔ اس رپورٹ میں شمالی غزہ میں وبائی امراض پھیلنے پر خبردار بھی کیا گیا ہے، جس کے نتیجے میں اس علاقے میں وحشتناک انسانی المیہ جنم لے سکتا ہے۔
اسلام کا ہے پاسبان۔
سامعین، فلسطین میں ایک صہیونیت مخالف کارروائی میں متعدد صہیونی ہلاک و زخمی ہوئے ہیں۔ فلسطینی ذرائع نے اعلان کیا ہے کہ غزہ اور تل ابیب میں فلسطینی مزاحمتی فورسز کی صہیونی مخالف کارروائیوں میں متعدد صہیونی ہلاک اور زخمی ہوئے ہیں۔ تحریک حماس کی عسکری شاخ القسام بٹالین نے اعلان کیا ہے کہ اس بٹالین کے ایک مجاہد نے جبالیہ کیمپ کے مشرق میں ایک صہیونی فوجی کمپلیکس میں شہادت پسندانہ کارروائی کی، جس میں 5 صہیونی ہلاک اور زخمی ہو گئے۔ اسلامی جہاد تحریک کی عسکری ونگ سرایا القدس بٹالین نے بھی اعلان کیا ہے کہ انہوں نے بیت حانون کے ابراج العودہ علاقے کے جنوب میں صہیونی فوجی گاڑی کو دھماکے سے اڑا دیا۔ دوسری جانب اسرائیلی ذرائع نے کہا ہے کہ تل ابیب کے قریب ہرسلیا کے علاقے میں ایک صہیونیت مخالف کارروائی انجام پائی ہے۔ اس کارروائی میں ایک صہیونی ہلاک ہو گیا جبکہ صہیونی فوجیوں نے حملہور کی طرف فائرنگ کی۔ بدھ کو بھی ایک صہیونی فوجی کو غزہ کے جنوب میں واقع الخلیل کے شمال میں گوش اتسیون چوراہے کے قریب ایک گاڑی سے کچل دیا گیا، جس سے وہ شدید طور پر زخمی ہو گیا۔ فلسطین کی اسلامی مزاحمتی تحریک حماس کے سینئر رکن اسامہ حمدان نے ایک بیان میں کہا ہے کہ قابض حکومت غزہ پٹی سے مکمل جنگ بندی اور انخلا کو قبول کرنے سے انکار کر رہی ہے۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے اسامہ حمدان نے بتایا کہ ہم نے مکمل جنگ بندی اور قیدیوں کے تبادلے سمیت ایک جامع منصوبہ پیش کیا، لیکن صہیونی حکومت نے اسے قبول نہیں کیا۔ انہوں نے کہا کہ قابض حکومت معاہدے کی راہ میں روڑے اٹکا رہی ہے اور بنیامین نیتنیاہو تمام صہیونی قیدیوں کو قتل کر کے اس کیس سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اسامہ حمدان نے مزید کہا کہ اس سے پہلے ہم نے غزہ پٹی سے قابض حکومت کی فوج کے بتدریج اور مرحلہ وار انخلا کے منصوبے سے بھی اتفاق کیا تھا، لیکن اسرائیل نے اس حل کو بھی مسترد کر دیا۔ انہوں نے کمال ادوان ہسپتال پر صہیونی فوج کے حملے کے بارے میں کہا کہ اس ہسپتال سمیت غزہ پٹی کے شمال میں 75 دنوں سے امریکیوں کے آنکھوں کے سامنے قتل و غارت گری ہو رہی ہے۔ اسامہ حمدان نے مزید کہا کہ کمال ادوان ہسپتال پر حملہ منصوبے کے تحت کیا گیا ہے تاکہ شہریوں کی بقا کے لیے ضروری شہری انفراسٹرکچر کو تباہ کیا جا سکے۔ سامین حماس نے کہا ہے کہ مسجد الاقصی اور اس کی عرب اور اسلامی شناخت کے خلاف غاصب صہیونی حکومت کے مجرمانہ منصوبوں کا مقصد مسجد الاقصی پر مزید غلبہ حاصل کرنا ہے۔ فلسطین کی اسلامی مزاحمتی تحریک حماس نے ایک بیان میں تاکید کی ہے کہ صہیونی حکومت کے داخلی سلامتی کے انتہا پسند وزیر اتمار بن گویر کا مسجد الاقصی پر یہودیوں کی عید کے پہلے دن حملہ تازہ ترین اور خطرناک جارحیت ہے، اور اسلامی اور عرب اقوام کو مسجد الاقصی اور فلسطین کے مقدس مقامات کی حمایت میں اپنی ذمہ داریوں پر عمل کرنا چاہیے۔ اس بیان میں حماس نے کہا ہے کہ مسجد الاقصی کے سینوں پر دہشت گرد اسرائیلی وزیر کا حملہ ایک خطرناک جارحیت ہے کہ جو صہیونی غاصب حکومت بالخصوص اس کے انتہا پسند دھڑوں کے اقدامات میں تیزی کو ظاہر کرتا ہے۔ مسجد الاقصی اور اس کی عرب اور اسلامی شناخت کے خلاف غاصب صہیونی حکومت کے مجرمانہ منصوبوں کا مقصد مسجد الاقصی پر مزید غلبہ حاصل کرنا ہے۔ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ فاشسٹ قابض اپنے انتہا پسند وزراء کو بیت المقدس اور مسجد الاقصی میں بدنیتی پر مبنی منصوبوں کو انجام دینے کی آزادی دے کر اور اس پر روزانہ اشتعال انگیز حملے کر کے ایک ایسی جارحانہ پالیسی کو بڑھاوا دے رہے ہیں جس سے صرف کشیدگی میں اضافہ ہوگا اور ہمارے عوام اپنے مقدسات کی حفاظت پر اپنا مزاحمتی رد عمل ظاہر کرنے پر مجبور ہوں گے۔ صہیونی حکومت کے داخلی سلامتی کے وزیر بن گویر نے یہودیوں کے تہوار ہنوکا کے پہلے دن ایک بار پھر مسجد الاقصی پر حملہ کیا۔ صہیونی پولیس نے بن گویر کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے مسجد الاقصی کے صحنوں میں اپنے خصوصی دستے تعینات کیے ہیں۔ بن گویر نے اشتعال انگیز کارروائی کرتے ہوئے متعدد بار مسجد الاقصی پر حملہ کیا ہے۔ بن یامین نیتنیاہو کی کابینہ کے داخلی سلامتی کے وزیر نے گزشتہ اگست میں بھی صہیونی آبادکاروں کے ایک گروپ کے ساتھ مسجد الاقصی پر حملہ کیا تھا۔ ایک ویڈیو پیغام میں اس انتہا پسند وزیر نے جنگ بندی مذاکرات ختم کیے جانے اور غزہ کی پٹی کے خلاف جنگ جاری رکھنے پر زور دیا تھا۔ اس بنیاد پرست وزیر نے صہیونیوں سے رمضان المبارک کے آخری 10 دنوں میں اس مقدس مقام کی بے حرمتی کرنے کی بھی اپیل کی تھی۔ سامین، خلیج فارس تعاون کونسل کے رکن ممالک کے وزرائے خارجہ نے لبنان پر صہیونی حکومت کے حملوں کی مذمت کی ہے۔ خلیج فارس تعاون کونسل کے رکن ممالک کے وزرائے خارجہ نے کویت میں شام اور لبنان کی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے منعقدہ 46ویں ہنگامی اجلاس میں لبنان میں جنگ بندی پر عمل کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ خلیج فارس تعاون کونسل کے وزرائے خارجہ نے اختتامی بیان میں لبنان کی سلامتی اور استحکام کی حمایت اور لبنان کی فوج اور مسلح افواج کے کردار کی اہمیت پر زور دیا اور لبنان کے بارے میں اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں پر مکمل عمل درآمد کا مطالبہ کیا۔ اس بیان میں خلیج فارس تعاون کونسل کے رکن ممالک کے وزرائے خارجہ نے شام پر صہیونی حکومت کے پے در پے حملوں اور شام کے ساتھ فلسطینی سرحد پر واقع بفر زون پر صہیونی حکومت کے قبضے کی مذمت کی ہے۔ اجلاس کے شرکاء نے فلسطینی عوام کی حمایت کے لیے مستقل موقف پر بھی زور دیا۔ خلیج فارس تعاون کونسل کے رکن ممالک کے وزرائے خارجہ نے اسی طرح شام کے خلاف عائد پابندیاں ختم کرنے کا بھی مطالبہ کیا۔ صہیونی حکومت اور لبنان کے درمیان جنگ بندی ثالثی کی عالمی کوششوں کے بعد 27 نومبر کو ہوئی، تاہم صہیونی حکومت نے اب تک بارہا اس معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے۔ سامین، یمن کے دارالحکومت صنعاء پر صہیونی حکومت کے جنگی طیاروں کے حملے کے بعد یمنی فوج نے مقبوضہ علاقوں کے مرکز میں صہیونی اہداف پر کامیاب میزائل حملہ کیا ہے۔ موصولہ خبروں کے مطابق صہیونی حکومت کے جنگی طیاروں نے 7 فضائی حملوں میں صنعاء اور الحدیدہ صوبوں کے اہداف پر بمباری کی، جن میں صنعاء کے انٹرنیشنل ایئرپورٹ اور الحدیدہ میں بجلی گھر کو نشانہ بنایا۔ یہ حملے ایسے میں کیے گئے کہ جب عالمی ادارہ صحت کے ڈائریکٹر اور اقوام متحدہ کے ریزیڈنٹ کوآرڈینیٹر یمن میں موجود تھے۔ یمن کی سول ایویشن آرگنائزیشن نے جمعے کی صبح اعلان کیا کہ اس ملک کے دارالحکومت صنعاء کے انٹرنیشنل ایئرپورٹ اور صوبہ الحدیدہ پر صہیونی حکومت کے حملے میں 6 افراد شہید اور 40 زخمی ہو گئے۔ یمن پر صہیونی حکومت کے جارحانہ حملوں کے چند گھنٹے بعد یمنی فوج نے بھی جوابی کارروائی کرتے ہوئے مقبوضہ علاقوں کو بیلسٹک میزائل سے نشانہ بنایا۔ یمنی میزائل حملے کے بعد تل ابیب کے بن گورین ہوائی اڈے پر پروازیں معطل کر دی گئیں اور متعدد پروازوں کا رخ موڑ دیا گیا۔ صہیونی میڈیا نے اعلان کیا ہے کہ یمنی میزائل حملے کا سائرن سن کر 20 لاکھ سے زائد صہیونی آبادکار پناہ گاہوں کی طرف بھاگنے لگے اور ہجوم کے نتیجے میں کم از کم 18 صہیونی زخمی ہو گئے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اینٹونی گوٹریش نے یمن اور اسرائیل کے درمیان تنازعات کی مذمت کرتے ہوئے یمن پر صہیونی حکومت کے حملوں کو تشویشناک قرار دیا اور تمام فریقوں سے تحمل سے کام لینے اور خطے میں فوجی کارروائیوں کو روکنے کا مطالبہ کیا۔ فلسطین کی اسلامی مزاحمتی تحریک حماس نے جمعرات کی شب ایک بیان میں یمن پر صہیونی حکومت کے حملوں کی مذمت کی۔ حزب اللہ لبنان صنعاء پر اسرائیل کے حملے کو یمن کے حملوں کے مقابلے میں تل ابیب کی شکست کا نتیجہ سمجھتی ہے۔ دوسری جانب یمن کی تحریک انصار اللہ کے سربراہ نے کہا ہے کہ غاصب صہیونی حکومت نے غزہ میں فلسطینیوں کا اجتماعی قتل عام کیا ہے۔ عبد المالک بدرالدین الحوثی نے کہا ہے کہ غاصب صہیونی حکومت جو کچھ غزہ میں کر رہی ہے وہ کھلی نسل کشی ہے، جس کا بین الاقوامی اداروں نے بھی تصدیق کی ہے۔ الحوثی نے شام میں دمشق کے جنوبی مضافات اور درعا کے اطراف کے علاقوں پر صہیونی حکومت کے غاصبانہ قبضے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ غاصب صہیونی فوج نے قنیطرہ کے 95% علاقوں پر قبضہ کر لیا ہے۔ یمن کی تحریک انصار اللہ کے سربراہ نے مقبوضہ فلسطین کے مرکزی علاقوں پر یمن کی مسلح افواج کے حملوں کی طرف بھی اشارہ کیا اور کہا کہ یافا میں صہیونی فوجی علاقے پر بیلسٹک میزائل سے حملے اور امریکی F-18 جنگی طیارہ تباہ ہو جانے کو اہم کامیابی قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ اس بات کا خود صہیونی حکام نے بھی اعتراف کیا ہے اور اہم بات یہ ہے کہ صہیونی دفاعی سسٹم یمنی بیلسٹک میزائلوں کا مقابلہ کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکا ہے۔ سامعین، سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کے کمانڈر جنرل حسین سلامی نے یمنی عوام کی استقامت کو سراہتے ہوئے کہا ہے کہ یمنی شائستگی سے فلسطینیوں کا دفاع کر رہے ہیں اور آخر کار کامیاب ہوں گے۔ جنرل حسین سلامی نے المسیرہ ٹی وی کو انٹرویو دیتے ہوئے تاکید کے ساتھ کہا کہ یمنیوں نے جس طرح آج تک عزت و شرافت سے استقامت کا مظاہرہ کیا ہے، اللہ کے فضل و کرم سے اپنی استقامت جاری رکھیں گے اور آخر کار کامیاب ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ استقامت کمزور نہیں ہوئی ہے اور سب دیکھ رہے ہیں کہ یمنی کس طرح شائستگی سے فلسطین کی حمایت اور دفاع کر رہے ہیں اور ہر جمعے کو غزہ کی حمایت میں مظاہرے کر رہے ہیں۔ دریاسنا یمن کی مسلح افواج کے ترجمان نے اپنے تازہ ترین بیان میں کہا کہ وہ ملت فلسطین کی حمایت اور غزہ و یمن کے خلاف صہیونی حکومت کے جرائم و جارحیتوں کے جواب میں یمن کی مسلح افواج نے مثالی جوابی کاروائی میں بن گورین ہوائی اڈے کو فلسطین دو ہائپر سونک بیلسٹک میزائل سے نشانہ بنایا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یمن کی مسلح افواج نے ایک اور ڈرون کاروائی میں بحر عرب میں سانتا ارسلا بحری جہاز کو ڈرون آپریشن میں نشانہ بنایا ہے۔ سامین، شام میں بشار اسد حکومت کے خاتمے کے بعد محمد الجولانی کے عناصر کی حمایت سے دیر الزور کے اطراف میں داعش دہشت گرد گروہوں نے ایک بار پھر عام شہریوں کا قتل عام اور انہیں اغوا کرنے کا سلسلہ شروع کر دیا ہے۔ شامی ذرائع نے بتایا ہے کہ بشار اسد حکومت کی برطرفی کے بعد دیر الزور کے مختلف علاقوں میں داعش کے دہشت گردانہ اقدامات تیز ہو گئے ہیں۔ ان ذرائع کا کہنا ہے کہ داعش دہشت گردوں نے دیر الزور کے دو دیہاتوں پر حملہ کر کے 3 شامی شہریوں کو قتل اور 4 کو زخمی کر دیا۔ اس رپورٹ کے مطابق داعش دہشت گرد تحریر الشام کی جانب سے کسی طرح کا رد عمل سامنے نہ آنے کے باعث شامی شہریوں کو اغوا کر رہے ہیں اور ان کے گھر والوں سے بھاری رقم وصول کرتے ہیں یا قتل کر دیتے ہیں۔ دوسری جانب شامی ذرائع نے شمالی شام میں امریکہ سے وابستہ کردوں اور ترکی سے وابستہ مسلح گروہوں کے درمیان اسی طرح مغربی شام میں دہشت گردوں اور مسلح افراد کے درمیان شدید لڑائی کی خبر دی ہے۔ شامی ذرائع نے اعلان کیا ہے کہ شمالی شام میں منبج کے مضافات میں واقع تشرین ڈیم اور قرہ قزاق پل کے نواحی علاقوں میں امریکہ سے وابستہ کرد فورسز اور ترکیہ سے وابستہ مسلح گروپوں کے درمیان شدید لڑائی کی اطلاع ملی ہے کہ جس کے نتیجے میں دونوں دھڑے کے تقریباً 30 افراد مارے گئے ہیں۔ اس رپورٹ کے مطابق امریکی حمایت یافتہ عناصر نے اس لڑائی میں ترکیہ سے وابستہ گروہ کے فوجی ساز و سامان اور گاڑیوں کو آگ لگا دی، جبکہ ترکیہ کے توپ خانے نے بھی قرہ قزاق اور تشرین ڈیم میں امریکی حمایت یافتہ عناصر کے ٹھکانوں پر گولہ باری کی۔ شامی ذرائع نے مغربی شام میں حمص کے نواحی علاقے بلقصہ میں ملٹری آپریشن ڈپارٹمنٹ کے نام سے موسوم دہشت گردوں اور مسلح افراد کے درمیان شدید جھڑپوں کی اطلاع دی ہے۔ شام میں تحریر الشام سے وابستہ ذرائع نے شمال مغربی شام میں اپنے کچھ عناصر کی ہلاکت کی خبر دی ہے۔ تحریر الشام کے وزیر داخلہ محمد عبد الرحمان نے ایک بیان میں تحریر الشام کے 14 افراد کی ہلاکت کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ مسلح گروہ کے یہ افراد مغربی شام میں ترتوس کے علاقے میں مارے گئے، جبکہ اس علاقے میں 10 دیگر زخمی بھی ہوئے ہیں۔ عبد الرحمان نے اسی طرح دعویٰ کیا ہے کہ یہ افراد شام کی سابق حکومت کی آرمی کے بچے کچے فوجیوں کے حملے میں ہلاک ہوئے ہیں۔ شامی ذرائع نے اعلان کیا ہے کہ بشار اسد حکومت کے خاتمے کے بعد شام کے مختلف علاقوں میں داعشی عناصر کی سرگرمیاں تیز ہو گئی ہیں، جبکہ الجولانی گروہ کے افراد خاموشی اختیار کیے ہوئے ہیں۔ شام میں مخالف مسلح گروہ کے لیڈر الجولانی شامی شہریوں کا قتل عام اور انہیں اغوا کر رہے ہیں۔ دوسری جانب بعض خبری ذرائع نے شمال مشرقی شام میں فوجی ہتھیاروں سمیت امریکی فوجیوں کے قافلے کے داخل ہونے کی خبر دی ہے۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہفتہ وار پروگرام استقامت پائیدار و جاوید کا وقت اب یہی پر ختم ہوتا ہے۔ ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
گلستان پہ آتش کینا تیری بن کے گری برق غم، چور و جفا سے ملا تجھ کو یہ سب مال و زر، اجڑی ہیں وہ بستیاں تو نے کیا جن میں گھر، سچ ہے تیری دوستی خوف گرا بار ہے، عالمی رہزن ہے تو دشمن ماکار Thank you.